بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أصول وضوابط في التكفير للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ محمد بن عمر سالم بازمول حفظه الله. اسپیاری کتاب کے مختصر شرح کا یہ تیسرا اور انشاءاللہ آخری درس ہے، اور آج کی نشست میں جو مقدمے کے بعد امام صاحب نے تکفیر کے جو اصول بیان کیے ہیں، پانچ اصول، ان اصولوں پر بات کرتے ہیں کہ ان اصولوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور جو اصل موضوع ہے تکفیر کا، اس موضوع سے کیا تعلق ہے، اور شیخ صاحب نے کس پیارے انداز اور ترتیب سے ان اصولوں کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلا اصول میں مختصر طریقے سے بیان کرتا ہوں، تفصیل گزر چکی ہے مفصل دروس میں. پہلا اصول امام صاحب فرماتے ہیں کہ بے شک سنت اور احادیث نبویہ ہی قرآن مجید کے احکام اور جو نصوص موجود ہیں قرآن مجید میں، ان سے مراد صرف احادیث نبویہ اور سنت سے ہی ممکن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث نبویہ کے بغیر قرآن مجید کے احکام کو اور جو نصوص موجود ہیں قرآن مجید میں، ان کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. یہ پہلا اصول ہے. اگرچہ اس اصول میں تکفیر کا ذکر نہیں ہے، اس لیے شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اصل ہے جس کی ضرورت دین کے سارے امور میں ہے. جتنے بھی شریعت کے مسائل ہیں، سب مسائل کے لیے اس اصول کی ضرورت ہے. چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، جہاد ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو قرآن مجید کو اگر صحیح سمجھنا ہے، قرآن مجید پہ اگر صحیح عمل کرنا ہے، تو حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر قرآن مجید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سنت کا قرآن مجید سے جو تعلق ہے، وہ تین قسم کا ہے. نمبر ایک، تأکید ہے جو کچھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. نمبر دو، تفسیر اور مزید وضاحت اور تبیین ہے جو کچھ قرآن مجید میں نصوص موجود ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کئی آیات میں مجمل حکم ہوتا ہے، اس کی تفصیل ضروری ہوتی ہے. عام حکم ہوتا ہے، اس کی تخصیص حدیث سے ملتی ہے، یا مطلق حکم ہوتا ہے، اس کی تقید حدیث سے ملتی ہے. تو مزید وضاحت، تفسیر اور بیان حدیث سے ہمیں ملتا ہے. اور تیسرے قسم کا تعلق سنت کا قرآن مجید سے، تأسیس الحکم، کہ نئے حکم جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، حدیث میں ہمیں مل جاتا ہے. پھر اس اصول میں شیخ محمد بن بازمول نے چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، اور سنت اور حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں. دوسرا اصول تکفیر کا، امام عبد اللطیف آل الشیخ رحمہ اللہ نے جو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک ایمان اصل ہے، اور اس اصل کے متعدد شعبے ہیں، ان میں سے ہر شعبے کو ایمان کہا جاتا ہے. سب سے بلند شعبہ ایمان کا ہے کلمہ شہادت، اور سب سے پست ہے مضر چیز کو راستے سے ہٹا دینا. ان میں سے بعض ایسے شعبے ہیں جن کو چھوڑنے سے مکمل ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ کلمہ شہادت، اور بعض ایسے شعبے ہیں ایمان کے جن کے ختم ہونے سے یا جن کو چھوڑنے سے ایمان میں کمی تو ہوتی ہے لیکن ایمان کا خاتمہ نہیں ہوتا. اور ان دونوں شعبوں کے بیچ میں بہت سے متفاوت شعب موجود ہیں، بعض ایسے ہیں جو کلمہ شہادت کے قریب ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مضر چیز کو راستے سے ہٹا دینے سے قریب ہیں. اور ان شعبوں کو برابر سمجھنے اور ان شعبوں کو برابر سمجھنا جو ہے وہ مخالفت ہے نصوص کی اور جس چیز پر سلف قائم تھے. اور اسی طریقے سے اس اصول میں امام صاحب فرماتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے کہ ایمان کے شعبے ہیں مختلف، اسی طریقے سے کفر کے بھی، کفر کا بھی اصل ہے اور اس کے بھی مختلف شعبے، مختلف حصے ہیں. اور کفر کے شعبے کفر ہیں، اور سارے نافرمانیاں جو ہیں وہ کفر کے شعبے میں سے ہیں، کفر کے حصوں میں سے ہیں، جیسا کہ سارے کے سارے جو فرما برداریاں اور جو طاعات ہیں وہ ایمان کے حصوں میں سے ہیں. اور ان دونوں میں، یعنی کفر کے حصوں میں اور ایمان کے حصوں میں اور شعبوں میں، برابری تسویت نہیں کی جاتی اسماء اور احکام میں. اور فرق ہے اس شخص میں جو نماز کو ترک کر دیتا ہے یا زکوٰۃ یا روزے کو ترک کر دیتا ہے، اور اس شخص کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا قرآن مجید کی بھی حرمتی کرتا ہے، اور اس شخص کے ساتھ بھی فرق ہے جو چوری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا چوری ڈکیتی کرتا رہتا ہے، یا کسی کافر سے اس کی کوئی دوستی سے ہو جاتی ہے، جیسا کہ سیدنا حاطب بن متعہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جب انہوں نے یعنی خط لکھا فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کو. پھر امام عبدالعقیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بھی ایمان کے شعبوں میں برابری کرتا ہے اسماء اور احکام میں، یعنی مومن ہے یا کافر ہے یا فاسق ہے اس مسئلے میں، یا شعب یا کفر کے شعبوں میں برابری کرتا ہے، تو ایسا شخص مخالفت کرتا ہے قرآن مجید کی اور سنت کی اور سلف صالحین کے سبیل اور راستے سے خارج ہو جاتا ہے اور اہل بدعت و احواء کے عموم میں داخل ہو جاتا ہے. یہ دوسرا اصول ہے. اور اس اصول میں جیسا کہ واضح ہوا ہے کہ اس میں ایمان کا ذکر بھی ہے، کفر کا ذکر بھی ہے، اور ایمان کے حصوں کا بھی ذکر ہے، کفر کے حصوں کا بھی ذکر ہے کہ ایمان کے جو حصے وہ برابر نہیں ہیں، کفر کے حصے بھی برابر نہیں ہیں. جو ان کو برابر سمجھتا ہے وہ قرآن، سنت اور منہج السلف کی مخالفت کرتا ہے. شیخ محمد بن عمر بازم حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ ایمان درخت کے مانند ہے جس کے اصول بھی ہیں اور فروع بھی ہیں. بعض ایسے حصے ہیں ایمان کے جو درخت کے اصل جیسے ہوتے ہیں، جس کے خاتمے سے پورا درخت ختم ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے حصے ہوتے ہیں جیسے کہ درخت کے فروع اور شاخیں ہوتی ہیں جن کے کٹنے سے درخت میں کچھ کمی تو ہوتی ہے لیکن خاتمہ نہیں ہوتا. اور اس اصول کا تعلق پچھلے اصل سے کہ سنت جو ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کے احکام اور جو نصوص ہیں ان کی بہترین تفسیر کرتی ہے. تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے بلند شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا قول، اور سب سے پست شعبہ جو ہے وہ اماتۃ الاذى عن الطریق، اس طرح سے مضر چیز کو ہٹا دینا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم ہو ایمان کے حصوں میں سے. تو اس حدیث سے یہ اصول لیا گیا ہے جس سے ثابت ہو کہ قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو حدیث کے ساتھ چل کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے قرآن مجید کے احکام کو سمجھا جاتا ہے، خصوصی طور پر جب معاملہ تکفیر جیسا معاملہ نازک معاملہ ہو تو اس میں تو احتیاط بہت ضروری ہے۔ تیسرا اصول امام عبداللطیف آل الشیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تیسرا اصول کہ بے شک ایمان مرکب ہے قول و عمل سے، اور قول کی دو قسمیں ہیں، دل کا قول جس کا مطلب ہے دل سے اعتقاد، اور زبان کا قول جس کا مطلب ہے زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا۔ اور عمل کی بھی دو قسمیں ہیں، دل کا عمل اور اس سے مراد دل کی نیت، اس کے اختیار، اس کی محبت، اس کی رضامندی اور دل سے تصدیق۔ اور عمل کی دوسری قسم ہے جسم اور بدن کا عمل، جو ہے جیسا کہ نماز ہے، زکوٰۃ، حج اور جہاد ہے، اور اس جیسے جو باقی ظاہر اعمال ہیں۔ شیخ محمد عمر بازمول حفظہ اللہ اس اصول کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ احسن الجماعت کے نزدیک ایمان کی جو اصل ہے یا جو تعریف ہے، ایک مرکب حقیقت ہے قول و عمل سے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں قول عمل اور اعتقاد ہے، جو زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ تو زبان قول سے مراد زبان کا قول ہے، اور دل کا قول ہے، اور عمل سے مراد دل کا عمل اور جسم کا عمل ہے، اور بغیر عمل کے ایمان ممکن نہیں ہے۔ اور پھر قاعدہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ اعمال باطن و ظاہر کا آپس میں جو تلازم ہے اسے بیان کیا ہے، اور پھر جو اہل بدعت ہیں وہ ایمان کے بارے میں جو ان کی معروف تعریفات ہیں اور ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اس تیسرے اصول کا تعلق واضح ہے موضوع سے، اصول التکفیر سے، کہ اس میں بھی ایمان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان مرکب ہوتا ہے، یعنی ایک چیز نہیں ہوتی، یا تو ہوتا یا نہیں ہوتا ہے۔ پچھلے اصول سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ایمان کے مختلف شعبے ہیں، یہ شعبے قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں، دل سے بھی ہوتے ہیں، جسم سے بھی ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہوتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے ایمان کی جو تیسرے اصول میں امام صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان جو ہے وہ حقیقہ مرکبہ ہے قول اور عمل سے۔ قول زبان کا قول ہے اور دل کا قول ہے، عمل دل کا عمل ہے اور جسم کا عمل ہے۔ اور اس اصول میں یہ بھی واضح ہوا ہے کہ جب ایمان کے مختلف، یعنی ایمان کے اصل میں مختلف چیزیں شامل ہیں، ایک چیز نہیں ہے، صرف قول نہیں ہے، صرف عمل نہیں ہے، صرف دل سے تصدیق یا یقین نہیں ہے، بلکہ ان تینوں کا مجموعہ ہے، اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکفیر کے تعلق سے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف ایک ہی ایمان کے کسی حصے میں کمی ہونے سے کفر لازم ہو جائے کسی شخص کے لیے۔ پھر چوتھا اصول تکفیر کا امام عبداللطیف آل الشیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چوتھا اصول بے شک کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر عملی ہے اور کفر جحود و عناد، جسے کفر اعتقادی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو کفر جحود و عناد ہے یا جو اعتقاد کفر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ جاننے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے طرف سے، جاننے کے بعد اسے جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یا اللہ تعالیٰ کے افعال یا احکام، جس کی اصل توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وحدہ لا شریک لہ، اور جس سے ایمان کی ضد مخالفت ہوتی ہے ہر اعتبار سے۔ اور کفر عمل سے مراد یہ ہے، یا عملی کفر سے مراد یہ ہے بلکہ جو عقیدے کے تعلق سے جو کفر ہے یا کفر اعتقاد یا جحود جو ہے، شیخ امام صاحب فرماتے ہیں یہ مضاد الایمان من کل وجہ، تو ایمان کی ضد ہے ہر اعتبار سے، لیکن جو کفر عملی ہے تو اس سے مراد ہر صورت میں کفر نہیں ہے، یا ایمان کا خاتمہ یا ایمان کی ضد نہیں ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کفر عملی جو ہے اس میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان کے بالکل ضد ہے، جیسا کہ بت کو سجدہ کرنا، یا قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، نبی کو قتل کرنا، یا نبی کو گالی دینا. یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے، یہ اعمال ہیں سارے کے سارے، اور سارے کے سارے کفری اعمال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا اور نماز کو ترک کرنا یہ بھی کفر عمل ہے، لیکن کفر اعتقاد نہیں ہے. یعنی اس سے مراد ہر صورت میں کفر اکبر نہیں ہے، جیسا کہ بت کو سجدہ کرنا، یا قرآن کی بے حرمتی کرنا، نبی کو قتل کرنا، گالی دینا، یہ ہر اعتبار سے کفر ہے، کفر اکبر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ خلاف فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے نازل فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرنا، یا نماز کو ترک کرنا، تو ہر صورت میں ہر اعتبار سے کفر اکبر نہیں ہے، اگرچہ اس کو بھی کفر کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر امام صاحب نے بیان کی ہے کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے، متفق علیہ حدیث میں. وہ دوسری حدیث ترمذی ابو داؤد کی روایت میں علامہ رب نے صحیح فرمایا ہے کہ جو کاہن کی طرف جاتے اس کی تصدیق کرتا ہے، یا کسی عورت کو دبر میں جماع کرتا ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کو بھی کفر کہا ہے، کفر فرمایا ہے، جو کفر اکبر کے حد تک نہیں پہنچتے. اور پھر امام عبداللطیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی اصول چوتھے اصول میں، تو جو کفر عملی ہے، یعنی یہ جو جن کا ذکر حدیث میں ہوا ہے یہ بھی کفر عملی میں سے ہیں، لیکن یہ اس کفر عملی کے برابر نہیں ہے، جیسا کہ بت کو سجدہ کرنا، یا قرآن کی بے حرمتی کرنا، یا نبی کو قتل کرنا، یا گالی دینا، اگرچہ اس کو بھی کفر کہا گیا ہے. پھر آگے امام صاحب فرماتے ہیں جو ایمان عملی ہے اس کی ضد میں کفر عملی ہے، اور جو ایمان اعتقادی ہے اس کی ضد میں کفر اعتقادی ہے. اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، اور مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے، متفق علیہ حدیث میں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بیان فرمایا ہے مسلمان کو گالی دینے اور قتال کرنے کے بیچ میں. ایک کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فسوق فرمایا ہے جس سے کفر نہیں ہوتا، اور دوسرے کو کفر فرمایا ہے، یعنی قتال کو کفر فرمایا ہے. اور یہ معلوم ہے اس سے مراد کفر عملی ہے، نہ کہ کفر اعتقادی ہے. اور یہ کفر جو ہے ایسے شخص کو دار اسلام سے خارج نہیں کر دیتا، یعنی مسلمان اگر مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا یہ عمل اسے دار اسلام سے خارج نہیں کر دیتا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے قاتل کو کافر فرمایا ہے اسی حدیث میں، متفق علیہ حدیث میں. اور اسی طریقے سے امام عبداللطیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ زناکار، چور، شراب خور دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اگرچہ اس سے ایمان کا نام جو ہے زائل ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آئے ہے. یعنی امام صاحب کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زناکار اس وقت زنا نہیں کرتا جب تک کہ اس کا ایمان اس سے خارج نہ ہو جائے. یعنی ایمان کی حالت میں زناکار زنا نہیں کرتا، چور چوری نہیں کرتا، بدکار بدکاری نہیں کرتا، لیکن اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ایمان کا مکمل خاتمہ ہے، بلکہ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم کی یہ مراد ہے کہ ایمان اتنی کمزور ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مسلمان نے یہ نافرمانیاں کی ہیں. اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ کفر عملی ہیں، نہ کہ کفر اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام عبد اللطیف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ یہ تفصیل جو ہے صحابہ کرام کے قول سے ہمیں ملی ہے، جو امت میں سے سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں قرآن مجید کا اور اسلام اور کفر کے مسائل کا، اور جو لوازم ہیں ان دونوں کے، یعنی اسلام اور کفر کے، یہ سارے کے سارے مسائل، یعنی ایمان اور کفر کے مسائل جو ہیں یا تکفیر کے مسائل جو ہیں، صرف انہی سے سمجھے جاتے ہیں، انہی کی رہنمائی سے یہ علم حاصل کیا جاتا ہے. اور جو متأخرین ہیں انہوں نے ان کی مراد کو نہیں سمجھا، یعنی جو تکفیر کے مسئلے میں جو غلطی کر رہے ہیں، تو انہیں سلف کے جو مراد ہے نہیں سمجھا، اور نہ ہی انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں، امام عبد اللطیف رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں، تو پھر لوگ دو قسموں میں بٹ گئے ہیں. بعض ایسے، پہلا گروہ وہ ہے جس نے کبیرہ گناہوں سے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، اور یہ حکم لگایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہیں. اور دوسرے قسم کے لوگوں نے ایسے مسلمانوں کو جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، ان کو مکمل ایمان کا حکم لگا کے مکمل مومن بنا دیا. پہلے گروہ نے غلو کیا اور حد سے گزر گئے، اور دوسرے گروہ نے جفا کی ہے، یعنی ان دونوں نے حق کی خلاف ورزی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو ہدایت دی ہے صحیح راستے کی طرف، اور جو ان دونوں کے بیچ میں وسط اور صحیح قول ہے، جیسا کہ سارے ادیان میں دین اسلام جو ہے وہ دین وسط ہے اور حق دین ہے، تو اس میں کفر دون کفر ہے، نفاق دون نفاق، شرک دون شرک، اور ظلم دون ظلم. یعنی کفر کی دو قسمیں ہیں، نفاق کی دو قسمیں ہیں، شرک کی دو قسمیں اور ظلم کی دو قسمیں ہیں. یعنی جتنے بھی یہ نام بیان کیے ہیں جن میں احکام بھی موجود ہیں، چاہے کفر ہو، نفاق ہو، شرک ہو یا ظلم ہو، ان کی دو قسمیں ہیں. کفر اکبر ہے، اس کے ساتھ کفر اصغر بھی ہے، نفاق اکبر ہے تو اس کے ساتھ نفاق اصغر بھی ہے، شرک اکبر ہے تو اس کے ساتھ شرک اصغر بھی ہے، ظلم اکبر ہے تو اس کے ساتھ ظلم اصغر بھی ہے. تو ان میں فرق جاننا بہت لازمی ہے، اور جو فرق نہیں جانتا اسی شخص سے ہی اس نازک مسئلے تکفیر کے مسئلے میں بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے. تو ان مسائل کو جاننا بہت لازمی ہے. شیخ محمد بن عمر بازم الحفظ اللہ اس اصول کے بارے میں چند اہم باتیں فرماتے ہیں، ان میں سے یہ فرماتے ہیں کہ کفر عملی جو ہے وہ دراصل سے خارج نہیں کرتا، اور یہ جاننا چاہیے کفر عملی کفر اعتقادی میں جو فرق ہے. اور پھر کفر عملی کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہے، جیسے کہ نبی کو گالی دینا، قرآن مجید کی حرمتی کرنا اور بت کو سجدہ کرنا، اور دوسرا وہ جو دار اسلام سے خارج نہیں کرتا لیکن کفر کہا گیا، جیسے ایک مسلمان کا قتل کرنا. اور پھر ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے شیخ محمد عمر بازمول حفظہ اللہ نے اس اصول کی شرح میں، کہ اہل سنت والجماعت صرف کفر اعتقادی سے ہی تکفیر کرتے درست نہیں ہیں، اور اس کی تفصیل سے انہوں نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے. پھر آگے اجماع سکوتی، صحابہ کرام کا اجماع سکوتی ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور اس کی مثال دی ہے کہ جو معروف سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، فرماتے ہیں یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی طرف تم جاتے ہو، یعنی کفر اکبر نہیں ہے، ایک روایت میں ہے کفر لا ينقل عن الملہ، یا کفر دون کفر، تو وہ دوسرے صحابہ نے اس مفہوم یا اس تفسیر کی مخالفت نہیں کی، تو امام صاحب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ اس میں صحابہ کا اجماع سکوتی ہے، جو لوگ تکفیر کرتے حکمرانوں کی اس آیت اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو بہت بڑی غلطی پہ ہیں، کہ ہر اعتبار سے یا ہر صورت میں الحکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا ہر صورت میں کفر اکبر نہیں ہوتا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ وہ کفر نہیں جسے تم سمجھتے ہو یا جس کی طرف تم جاتے ہو، بلکہ یعنی یہ کفر دون کفر کفر اکبر نہیں، کفر اصغر ہے. اگرچہ کفر اکبر کی بھی صورتیں ہیں، مختلف صورتیں کفر اکبر کی بھی، جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس آیت کریمہ سے صرف اس کفر کے لفظ سے فاولئک الکافرون سے صرف یہ پکڑ لینا کہ کفر اکبر ہی ہر صورت میں، یہ بڑی ناانصافی ہے. اور سلف نے خصوصی طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس اثر پر سلف علماء متقدم متاخرین سب نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تکفیر کے مسئلے میں جو ہے انہوں نے یعنی فتوے دیے ہیں اور اس موضوع کی تفصیل بیان فرمائی ہے. پھر ایک غلط فہمی کا اضالہ کرتے ہیں، شیخ محمد بن باز حفظہ اللہ کے کافرون کا جو کافرون کا لفظ ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو قاعدہ ہے کہ الکافرون جو الف لام سے کفر کا لفظ موجود ہے، اس سے مراد کفر اکبر ہوتا ہے. اور اس کے جواب میں یعنی چار یا پانچ چیزیں بیان فرمائی ہے، ان میں سے کفر اور کافرون میں فرق بیان کیا ہے کہ کفر جو کافرون ہے وہ اسم فاعل ہے جو اصل کلمہ ہے، اور کفر جو ہے وہ صفت ہے، دونوں میں فرق ہے. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس اور عنہما کا یہ اثر ہی کافی ہے جو فرما کفر دون کفر، اور صحابہ کرام کا اجماعی سکوتی جو ہے اس مسئلے میں وہ بھی واضح ہے. اور ایک پیارا فائدہ بیان کرتے ہیں شیخ صاحب کہ طالب علم اگر آثار سے جڑا رہتا ہے اور لازم پکڑتا ہے تو عربی گرامر والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور ان پر بھی غلبہ حاصل کر لیتا ہے. تو اصل علم جو ہے وہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی علوم جو ہیں وہ بعد کے ہیں، بلکہ باقی علوم جو ہیں وہ صرف اس لیے حاصل کیے جاتے ہیں تاکہ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا جائے. تو اگر طالب علم کے پاس قرآن اور سنت کا مضبوط علم ہو اور سنت سے اس کا تعلق گہرا ہو، لازم پکڑتا ہو سنت کو، تو انشاءاللہ جتنی بھی اہل بدعت ہیں جو زیادہ تر عربی گرامر اور نحو کی اور صرف کی زیادہ تر باتیں کرتے ہیں جبکہ وہ خود شدید مخالفت کر رہے ہوتے ہیں قرآن اور سنت کی، تو طالب علم بتمسک بالآثار یغلب النحاۃ وغیرہم. یہ فائدہ ہے جو شیخ محمد بن باز حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے. آخر میں پانچواں قاعدہ اور چوتھا قاعدہ بھی واضح ہے کہ اس میں کفر یعنی موضوع کے تعلق سے، تکفیر کے موضوع کے تعلق سے واضح الفاظ ہیں کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، نفاق کی دو قسمیں ہیں، شرک اور ظلم کی بھی دو قسمیں ہیں. ہر صورت میں کفر اکبر یا شرک اکبر یا نفاق یا ظلم اکبر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو دوسری قسم ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے حکم لگانا چاہیے کسی پر. پانچواں اصول امام عبداللطیف آل شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لازم نہیں ہے کہ اگر ایمان کا کوئی شعبہ کسی شخص میں پایا جائے تو اسے مومن کہا جائے، جیسا کہ یہ بھی لازم نہیں ہے کہ کسی شخص میں اگر کوئی کفر کا شعبہ ہے کوئی حصہ پایا جائے تو اسے کافر کہا جائے، اگرچہ جو کچھ اس نے کیا ہے اسے کفر کہا جائے، لیکن وہ خود صرف اس ایک عمل ایک حصے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی جیسا کہ اگر علم کی جز کسی شخص میں پایا جائے اسے عالم نہیں کہا جاتا، اگر طب اور میڈیسن کی جز حصہ یا کوئی حصہ کسی شخص میں پایا جائے اسے طبیب نہیں کہا جاتا، اور جیسا کہ فقہ کا کوئی حصہ کسی شخص میں اگر پائے جائے تو اسے فقیہ نہیں کہا جاتا. شعبہ خود جو ہے اسے شعبہ جو ہے یا حصہ جو ہے اسے کفر کہا جاتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں دو ایسی چیزیں ہیں جو کفر ہیں, نسب پر فخر کرنا اور میت پر نیاحت یعنی نوحہ کرنا, صحیح مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث میں جو غیر لوگ کی قسم کھاتا ہے تو یقیناً اس نے کفر کیا. تو شیخ صاحب امام عبداللطیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں, لیکن مطلقاً کافر نہیں کہا جائے گا ان لوگوں کو جو ایسا عمل کرتے ہیں. بس جس نے یہ سمجھ لیا تو اس نے سلف کی سمجھ اور فقہ اور ان کے عمق علوم و قلت تکلف کو سمجھ لیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود اور عنہ فرماتے ہیں, جس نے اتباع کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اتباع کرے, بے شک وہ ساری امت میں سے سب سے بہترین دل والے تھے, سب سے زیادہ اور گہرے علم والے تھے, سب سے کم تکلف کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص چنا ہے, یعنی صحابی بنا دیا ہے, تو ان کا حق ان کے لیے جان لو, کیونکہ وہ ہدایت کے راستے پر صراط مستقیم پر تھے. یہ پانچواں اصول ہے, اور اس اصول کا تعلق موضوع سے بالکل واضح ہے, تکفیر کے موضوع سے, کہ اگر کسی شخص میں کوئی ایسی نافرمانی ہو یا کوئی ایسا عمل صادر ہو کسی شخص سے جس کو کفر کہا گیا ہے, تو اس ایک عمل کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہا جائے گا. یعنی جو چوتھا اصول تھا کہ کفر کی دو قسمیں ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بھی شعبہ کوئی بھی حصہ کسی شخص میں چاہے ایمان کا ہو تو اسے مکمل مومن نہیں کہا جائے گا, چاہے کفر کا کوئی حصہ کسی شخص میں پایا جائے تو اسے مکمل کافر نہیں کہا جائے گا. بلکہ جو باقی نصوص ہیں قرآن کی مجید کی آیات اور جو دیگر احادیث ہیں, جو پہلا اصول تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سالوں اصولوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے, نہ کہ صرف ایک عمل کی وجہ سے یا قول کی وجہ سے کسی کو کافر کہا جاتا ہے. اور اس میں جو بہت بڑی پیاری بات امام صاحب نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہے, یعنی کہ ایک حصے کے موجودگی کی وجہ سے کسی شخص میں نہ تو وہ مکمل مومن ہو سکتا ہے نہ مکمل کافر ہو سکتا ہے, جس نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تو یقیناً اس نے سلف کی سمجھ کو, ان کے علم کی گہرائی کو اور ان کے قلت تکلف کو سمجھ لیا ہے. اور جس نے نہیں سمجھا ہے تو یقیناً وہ منہج سلف سے بالکل دور ہے. شیخ محمد بن عمر بازمون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے دین کی صحیح سمجھ. اور صحیح سمجھ کے لیے سلف کی سمجھ لازمی ہے, بغیر سلف کی سمجھ کے دین کو صحیح بالکل بغیر سلف کی سمجھ کے دین کو سمجھنا ناممکن ہے. صرف مشکل ہی نہیں ہے, اگر سلف کی سمجھ کو نکال دیا جائے تو پھر دین پر صحیح عمل کرنا ممکن نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث, فرقوں کی حدیث کے نام سے جو مشہور ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کون سا فرقہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی الجماعہ, جیسے کہ امام مسند احمد ابو داؤد بن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, اور دوسری روایت امام ترمذی کی روایت میں آیا ہے, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نجات پانے والا صرف ایک فرقہ ہے، فرقۃ الناجیہ، اور یہ وہ فرقہ ہے جو قرآن اور سنت پر عمل تو کرتا ہے لیکن اس پیاری قید کے ساتھ، علما انا علیہ و اصحابی، و اصحابی کے قید کے ساتھ، علما انا علیہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی پر تھے، اور اصحابی کی قید اس وحی کی صحیح سمجھ ہے. تو جو قرآن اور سنت پر صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھتا اور ان کے فہم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو ایسے شخص گمراہ ہے اور الفرق الحالکہ میں سے ہے. اور جو بھی صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے تو ایسے شخص فرقۃ الناجیہ میں سے ہے. یہ معیار ہے اور یہ ترازو ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے. اور اس سے پہلے جو سورۃ النساء کی آیت میں سبیل المؤمنین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی معیار اور یہی ترازو بیان فرمایا ہے. پھر آخر میں شیخ محمد عمر بازمول حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ امر اور نہی کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں، ان پر عمل کرنا لازمی ہے. جس چیز کا حکم ہے اس کو بجا لانا ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا ہے، دوری اختیار کر لینی ہے. اور اوامر اور نواہی کی تعظیم جو ہے اس پہ صحیح عمل کرنے کے لیے ان تین چیزوں سے بچنا لازمی ہے. ایک تو ترخص جاف یعنی تفرید سے بچنا ہے، غلو اور افراد سے بچنا ہے، اور تیسرا شیخ محمد عمر باز محمد اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کوئی بہانے اور علتیں ڈھونڈ لینا جو انقیاد سے دور کر دیتی ہیں یا کمزور کر دیتی ہیں. جیسے کہ ابلیس نے اپنے بہانے ڈھونڈ لیے، اپنے علت اور کوئی سبب ڈھونڈ لیا صرف نافرمانی کرنے کے لیے، نافرمانی کر بیٹھا، توبہ نہیں کی، لیکن اس نافرمانی کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا اور یہ کہہ دیا کہ اے اللہ تو نے آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا اور میں اس سے بہتر ہوں، سبحان اللہ. تو یہ ایسی علت ہے جو انقیاد کو کمزور کر دیتی ہے. اور اگر دیکھا جائے غور سے تو جتنی بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان تینوں چیزوں میں سے ایک وجہ ضرور ہے اس نافرمان میں جو نافرمانی کر رہا ہے، یا تو تفرید سے کام لے رہا ہے، یا افراد سے اور غلو سے کام لے رہا ہے، یا کوئی بہانے ڈھونڈ رہا ہے اس نافرمانی پر عمل کرنے کے لیے. یہ پانچ اصول ہیں جو امام صاحب نے بیان کیے ہیں. امام عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ رحمہ اللہ، اور جس کے شرح فضلت الشیخ محمد بن باز رحمہ اللہ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعت خرافات سے اور تکفیر جیسے مسائل سے محفوظ فرمائے، دور فرمائے، جو بغیر حق کے تکفیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری امت کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.